بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. یہ حسن اخلاق کے عنوان میں چوتھی روایت ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی کوئی عام اصول بیان فرما دیجئے، چونکہ شریعت کے تمام احکام مرتب تو ہیں نہیں، اب تو ہمارے سامنے فقہ کی کتابیں ہیں، مسائل ہیں، وہ تمام چیزیں قرآن و حدیث سے جمع کر کے خلاصہ کر کے علماء نے لکھ دی ہیں، اور اس وقت تو شریعت کے احکام آ رہے تھے، کوئی کتابی شکل میں مرتب کرنا بھی ممکن نہیں تھا. بعض احکام آ کے ختم ہو رہے تھے، منسوخ بھی ہو رہے تھے. اللہ تعالی ہمارے بعد کے فقہا کو، علماء کو جزائے خیر دے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا آسان طریقے سے دین پیش کر دیا، اتنے آسان الفاظ میں دین پیش کر دیا کہ بس آسانی سے پڑھ لو، یہ تسہیل کی کتابیں ہیں، یہ تعلیم الاسلام ہے، یہ فلانی کتاب ہے، بہشتی زیور ہے، مسائل پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. عربی نہیں آتی تب بھی کوئی بات نہیں، اردو میں پڑھ لو، اردو نہیں آتی انگلش میں پڑھ لو. قرآن و حدیث کی اصطلاحات نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، مسائل لکھے ہوئے ہیں آسانی سے. تو انہوں نے اس زمانے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی اصول سمجھا دیجئے، عن البر والاثم، نیکی کیا چیز ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے. فقال، فرمایا: دیکھو، جہاں کوئی واسطہ پڑ جائے، اللہ سے واسطہ پڑتا ہے اللہ کے معاملے میں، یا بندوں کے معاملے میں کوئی واسطہ پڑتا ہے، تو نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق. ایک لفظ میں پورا بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسا سلوک کرو جو اللہ کے اعتبار سے بہترین ہو، اور ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو ایسا سلوک کرو جس سے لوگوں کو راحت اور خوشی حاصل ہو، نیکی حسن اخلاق کو کہتے ہیں. والاثم ما حاك في نفسك، اور گناہ ہوا ہے جو دل میں کھٹکتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں یہ مناسب نہیں لگتا، دل منع کر رہا، اندر سے کوئی چیز روک رہی ہے، اطمینان نہیں ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ گناہ ہے، یقین نہیں، علامت ہے اس بات کی کہ گناہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور انسان اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. انسان جب کر رہا ہے تو یہ خیال ہو کہ اچھا میں کر تو رہا ہوں، بس کسی کو پتہ نہ چل جائے میں یہ کام کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ برائی ہے، تبھی تو لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے بھی چھپاؤ، کرو ہی نہیں اس کو. اس میں بھی حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی. اس اعتبار سے گویا نیکی کو بات سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ حسن اخلاق، اور حسن اخلاق کا مفہوم عام ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسی چیز جو اللہ کے لیے رضا کا ذریعہ ہو، لوگوں کے معاملے میں ایسا عمل جس سے لوگوں کی خوشی حاصل ہو، یہ ہے دونوں کے معاملات میں حسن اخلاق کا خیال رکھنا. حدیث نمبر 5. وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: ان من خياركم احسنكم اخلاقا. متفق عليه. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام کرنے والے تھے عادت کے طور پر، اور نہ فحش کلام کرنے والے تھے تقابل کے طور پر یا بتکلف. دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان ایک تو عادت ہو جاتی ہے، کوئی بات کہتا ہے تو اچھا بس کوئی برا لفظ ساتھ میں نکل گیا، گالی کے لفظ ساتھ میں نکل گیا، سامنے کو والے کو کچھ کہا تو بس، کبھی غصے میں ہوتا ہے تب تو زیادہ، اور غصے میں نہ ہو تب بھی بس وہ ایک گالی کا یا برا کوئی لفظ ہے جو سامنے والے کو کہہ ہی دے گا، یہ فاحش ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ فاحش ہے جس کی زبان پر برے الفاظ آ ہی جاتے ہیں عادت ہو جانے کی وجہ سے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کی عادت نہیں ہے لیکن بتکلف زبان پر برے الفاظ لاتا ہے۔ کیوں لاتا ہے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے بدلہ لینا ہے، اس نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں، میں تو نہیں کہتا کبھی زبان سے لیکن سامنے والے نے مجھے یہ گالیاں دی ہیں تو میں بھی بدلہ لینے کے لیے ایسی گالیاں دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہیں، دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے، دیکھو اگر جیسے بعضوں کو پیش آتا ہے، یہ الفاظ میں بھی بڑا سبق ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، کہ دوست ہیں اور دوستوں کا ساتھ اگر ان چیزوں میں نہیں دیں گے، وہ لوگ ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں جو غیر مناسب ہیں۔ اگر انسان سوچتا ہے کہ میں اگر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے الگ کر دیں گے، کہ نہیں نہیں یہ تو بہت نیک بنتا ہے، اس کی یہ تو بالکل ایسی چیزیں بولتا نہیں، تو اس کو دوستی سے الگ کر دو، یا تو اس وجہ سے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ آ کر بگڑ نہ جائے، کبھی یہ وجہ بنا دیتے ہیں، یا یہ کہ نہیں نہیں یہ بہت زیادہ نیک بنتا ہے، ہماری طرح نہیں، اس کو نکال دو۔ تو انسان کبھی کبھی دوستوں کا ساتھ باقی رکھنے کے لیے ان کی طرح کے الفاظ بولنے لگ جاتا ہے جو برے الفاظ ہوتے ہیں، متفحش اس کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کی نہ طبیعت میں فحش الفاظ تھے، عادت کے طور پر آپ فحش الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے بتکلف، یا لفظی ترجمہ کر سکتے بتکلف برے الفاظ زبان پر لاتے تھے۔ بتکلف کبھی تو انتقام لینے کے لیے ہوگا اور کبھی دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے ہوگا۔ وکان یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ حدیث نمبر 6۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البديع. هذا أبو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی چیز قیامت کے دن نام اعمال میں، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ بھاری چیز نام اعمال میں قیامت کے دن حسن اخلاق، پہلے ذکر آ چکا ہے، روایت بھی بالکل صحیح۔ اور آگے فرمایا کہ ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ناپسند فرماتے ہیں اس شخص کو جو فحش کلام کرنے والا ہو اور برے الفاظ زبان پر لانے والا ہو۔ البدی قریب قریب الفاحشی کے معنی میں ہے، نیچے امام نووی نے البدیو کے معنی لکھے ہیں، نہیں میں نے دال پڑھ لیا، بدی ہے البدی۔ ان اللہ یبغض الفاحش البدی، یہ بدی جو ہے اس کے معنی نیچے امام نووی نے لکھے ہیں، والذی یتکلم بالفحش وردی الکلام، وہ شخص جو فحش کلام کرتا ہو، بری باتیں زبان پر لاتا ہو، اس کو بدیون کہا جاتا ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ کو اللہ تعالی جزائے خیر دے، ایک ایک بات پوچھ کے ہمارے لیے سبق باقی رکھ کے تشریف لے گئے کہ ہمارے لیے تعلیمات باقی چھوڑ دیں، سوالات معلوم کر، سوالات کے جوابات معلوم بھی کیے، خود بھی معلوم کیے، دوسروں تک بھی پہنچایا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا دو چیزیں، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. تقوی کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہر موقع پر یہ دیکھتا رہے کہ کہیں میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر لوں. بس بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے, بس بچتے رہنا ہے, بچتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے انسان کو بچتے رہنا ہے, یہ تقوی ہے. انسان صحیح غلط معلوم کرے, دیکھ لے اچھا یہ جو میں آگے کرنے والا ہوں اچھا شرعاً یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے, جو غلط ہے اس سے انسان بچتا رہے, یہ زندگی انسان گزار لے. یہ نہیں فرمایا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, دن لمبے ہیں روزے رکھے انسان کرے, وہ فضیلت کے کام ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہیں. لیکن جنت میں داخل کرنے والے اعمال جو ہیں وہ دو سب سے بڑے اعمال ہیں. پہلا ہے, اور عام طور پہ ان دو میں انسان کوتاہی کرتا ہے, ان دو چیزوں میں انسان کوتاہی کرتا ہے. ایک ہے گناہ سے بچنے کا, نیکیاں کر لے گا, عبادات کر لے گا, نوافل پڑھ لے گا, تلاوت کر لے گا, تسبیحات کر لے گا, وہ کر لے گا, لیکن گناہ سے بچنے کا نہیں, کوئی بات نہیں. اب ایک مرتبہ تفریح کے موقع پر تو ایسا بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں. تقوی اللہ, اور دوسرا حسن الخلق, حسن اخلاق. یہ دو کام بڑے مشکل ہوتے ہیں, اور یہ دو بات ہی ہیں. حالانکہ عادت ہو جائے تو دونوں آسان ہے, کرنا کچھ بھی نہیں, بیٹھے رہو. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کرنا پڑے گا, بچنا ہے. حسن اخلاق میں بھی انسان کو بری چیزوں سے بچنا ہے. ہاں کبھی حسن اخلاق میں انسان کو آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے, کچھ کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن اصل تو یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبے چوڑے مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا یہ بڑی چیز ہے. پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ, سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے والا کون سا عمل ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک منہ اور دوسرا شرمگاہ. انسان زبان کو غلط استعمال کرتا ہے, منہ کو غلط استعمال کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے غیبتیں ہوں گی, بہتان ہوں گے, اور لوگوں میں برائیاں پھیلیں گی. ادھر کی برائی ادھر کی باتیں ادھر پہنچائیں, ادھر کی ادھر پہنچا دیں, کسی کو تکلیف دے دی, کسی کو گالی دے دی. منہ ایسی چیز ہے جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے, کہ انسان اگر اس کی قدر کر لیں تو بہت سے درجات حاصل کر سکتا ہے, ناقدری کر لے, غلط استعمال کرے تو جہنم کے نچلے حصے میں جا سکتا ہے. اور دوسری چیز شرمگاہ ہے. دنیا کے حالات سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں, کتنی زیادہ بدکاریاں عام ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حلال طریقہ رکھا ہے, لیکن حلال کو چھوڑ کر لوگ حرام میں جا رہے ہیں. میں یہ دو چیزیں, الفم و الفرج. حدیث نمبر 8. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم وخیارکم خیارکم لنسائهم. سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے, مؤمنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہاں پر بھی وہی بات, سب سے کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہاں پر بھی روزوں اور نمازوں اور تسبیحات کا ذکر نہیں کیا. ظاہر ہے وہ چیزیں مقوی ہیں, معین ہیں, مددگار ہیں, اس سے درجات بڑھتے ہیں, لیکن یہ چیز بھی ضروری ہے کمال ایمان کے لیے. تو سب سے کامل ایمان تب ہوگا جب اخلاق اچھے ہوں. اسی وجہ سے تو ایک آسان سا نسخہ ہے, انسان زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتا, بس اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, جہاں راحت پہنچا سکتا ہے راحت پہنچا دے. بعضوں کا مزاج میں ہوتا ہے کہ جہاں کسی سے بات کی کوئی بات کہہ دی اور سامنے والے کو بری لگ گئی, انداز ہی ایسا ہوتا ہے, مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. بیچارے عبادت اور مجاہدات بھی کرتے ہیں, لیکن بس چونکہ ایک مزاج بنا ہوا ہے تو کمال کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. اکمل المؤمنین ایمانا, سب سے کامل مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. اور حسن اخلاق کی اگر انسان کو اپنے اندر ہونے نہ ہونے کیا کی پہچان چاہیے, انسان اپنا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرا اخلاق کیسے ہیں، تو فرمایا خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین ہوا ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے. اس لیے کہ وہاں تو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، وہاں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، وقت گزارنا ہے. باہر تو انسان لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے سامنے اچھا سلوک کر لے گا، گھر میں وقت گزارنا ہے، گھر میں تو انسان کے وقت کا بڑا حصہ گزرتا ہے، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہاں کس طرح معاملہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کی حکومتوں کو کہتے ہیں یہ ظالم حکومت، یہ فلانی یہ فلانی، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر دیکھا جائے تو ہمارا، چونکہ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، جہاں ہماری حکومت چلتی ہے، جہاں ہمارا زور چلتا ہے، وہاں ہم پورا اپنا زور دکھا دیتے ہیں. اگر ہم حکومت پہ ہوتے تب بھی ہم وہی کرتے، یہ ہماری نیکی کس کام کی؟ جہاں انسان کا زور چلتا ہے وہاں نہیں، مجھے تو ایسا ہی کرنا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور شریعت نہیں، شریعت کو رہنے دو، صاف صاف شریعت کو رہنے دو، میں تو یہ چاہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، بس ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو اچھا، نہیں ہم زبردستی نہیں کرتے، لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ایک علاقے میں ہم جا رہے تھے، میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، ایک علاقے میں ہم لوگ جا رہے تھے سفر میں، راستے میں کچھ لمبا سفر تھا، ہندوستان کے کسی علاقے کا سفر تھا، تو راستے میں وہاں پر کچھ ایک جگہ ہماری گاڑی کو لوگوں نے روکا، تاکہ یہاں فلانے بزرگ تھے، ان کی درگاہ ہے، اس درگاہ کی مرمت ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کچھ دے دیں. تو اس علاقے کی زبان سے ہم واقف نہیں تھے، نہیں آگے جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات ہو رہی تھی، اور ہم تھوڑا بہت تو جانتے بھی تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں دینا، ہمیں تو آگے سفر جاری رکھنا ہے، ہم آگے جا رہے ہیں. کہ نہیں نہیں دینا تو ہوگا. کہ نہیں ہمیں، لیکن ہم نہیں دینا چاہ رہے. ٹھیک ہے، پھر سائڈ پہ ٹھہر جاؤ. پھر کہتے ہیں دیکھو خوشی سے دو، تو نیک کام ہے، نیک کام ہے، خوشی سے دو، زبردستی نہیں ہے. ہم نے کہا زبردستی نہیں ہے تو پھر ہم نہیں دینا چاہ رہے. کہ نہیں نہیں پھر سائڈ پہ ٹھہرے رہو. میں جب بھی اس طرح کے کوئی واقعات پیش آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زبردستی نہیں کرتے، تو مجھے وہی واقعہ یاد آتا ہے اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ خوشی سے دو، زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں خوشی سے نہیں دینا. اور اصل میں مسئلہ یہ تھا، چلو ایک مرتبہ دے دیا تو چلو الگ بات ہے، ہر تھوڑے وقفے سے آ رہا تھا، پھر کوئی نوجوان کھڑے ہوتے اور درگاہ بن رہی ہے، یہ ہو رہا، پھر تھوڑا آگے جاتے پھر کوئی درگاہ بن رہی ہے. ہم نے کہا بس ہمیں دینا ہی نہیں ہے کسی کو، اور نہیں دیتے تو اچھا نہیں، پھر سائڈ پہ ٹھہر جاؤ، زبردستی نہیں خوشی سے دو، لیکن دینا پڑے گا. تو جہاں بھی لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات، مجھے وہی واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ خوشی سے ہو، اس لیے کہ شریعت نے ایک چیز لازم نہیں کی تو ہم لازم نہیں کر سکتے، خوشی سے ہو لیکن کرنا پڑے گا، خوشی سے کرو اور زبردستی کرنا پڑے گا، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ گھر میں انسان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں، چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے مزاج میں فرق رکھا ہے. تفسیر میں ہماری بات ہوئی تھی اس عنوان پہ، مزاج میں فرق رکھا ہے، اور یہی دونوں فرق مل کر ایک کمال پیدا ہوتا ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کو کی موافقت کرنا، دوسرے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواہ ابو داود. اس روایت کا ذکر بھی پہلے میں نے کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ہمیشہ قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. ایک شخص روزے رکھتا رہتا ہے، رکھتا رہتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، کتنی محنت ہے، کتنی محنت ہے، کتنا مجاہدہ ہے، رات میں تہجد میں اتنا وقت گزار رہا ہے اور دن میں روزے رکھ رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، پھر رات میں قیام، پھر دن میں روزہ، پھر رات میں قیام، اسی طرح چلتا رہتا ہے. اور دوسرا شخص آرام سے بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کچھ زیادہ کرتا نہیں، لیکن حسن اخلاق. کوئی آئے اس کے پاس آئے تو اس کو راحت ہوگی کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی، لوگوں کے مشکلات میں ان کا ساتھ دے دینا، لوگوں کو راحت پہنچا دینا، اور فرائض کا اہتمام، اس کو کوئی بھول نہ جائے، فرائض کا اہتمام، فرائض اور واجبات اور یہ جو ضروری احکام ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ اس نے اخلاق کرتا ہے، اور دوسرا شخص رات بھر قیام کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے لیکن اخلاق سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، جو آرام سے بیٹھا ہے اس نے اخلاق کے ساتھ وہ افضل درجے والا ہے، بلکہ یہ اس کی فضیلت کو پالے گا، جو روزے دار ہے جو قیام کرنے والا ہے اس کے درجے کو یہ پالے گا اگر دونوں کے اعمال میں وزن کیا جائے، اگر اس کی طرف سے کسی کو تکلیف کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، تکلیف ہو گئی تو پھر تو بات الگ ہے، وہ تو پھر اور گر گیا۔ وعن ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء وان کان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب روایت، اس سے زیادہ بڑی گارنٹی کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ بھی خبر ہے، وہ بھی یقینی ہے، میں ذمہ دار ہوں، اس سے بڑی تاکید کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بڑی عجیب ہوا کرتی تھیں، نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی سمحہ رضی اللہ تعالی سحمہ رضی اللہ عنہ، وہ بعد میں صحابیت کے شرف حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کر لیا بیع کا اور کچھ پیسے باقی رہ گئے، میں نے کہا اچھا بھی لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہو گیا وہی انتظار کریں گے، وہ لے کے آئیں گے۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور بھول گیا، کہتے ہیں گھر گیا سو گھر گیا، اپنے مطلب سے پھر گیا، تو بہرحال وہ گھر گئے اور بھول گئے۔ اب جب وہ بھول گئے، کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، اب ایک شخص انتظار کرے گا تو کتنا کرے گا، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، چھوٹی سی جگہ میں تین گھنٹے، رات ہونے تک، بہت بڑی بات ہوگی کہ رات ہونے تک وہ انتظار کرتا رہے، ایسا تو کوئی نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں تین دن کے بعد مجھے یاد آیا اور میں اسی جگہ گیا کہ اچھا وہ تو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ کہاں نظر نہیں آ رہے، وہیں گیا۔ تین دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، وہیں انتظار کر رہے تھے اور کوئی سختی کا معاملہ نہیں، کوئی لہجہ نہیں، فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تین دن سے میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ نبوت سے پہلے جس کے اخلاق ایسے ہوں تو نبوت کے بعد کس اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت ایک ذمہ داری لی تھی، میں بتا دیتا رہا تھا کہ تین دن ٹھہرنے کی، یعنی تین دن کا نہیں، وہ یہ تھا کہ ذمہ داری یہ لی تھی کہ میں یہیں ٹھہروں گا، پیسے لے کے آؤ، اتنی ذمہ داری کو نبھایا۔ جب کوئی خود زبان سے خود کہہ رہا ہو کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تو اس کو کتنا نبھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تین چیزیں ہیں، انسان تین چیزوں کو اختیار کر لے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے کناروں میں مکان دلوانے کی، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو، گارنٹی ہے، آسان نہیں ہے، شیطان بار بار کہے گا نہیں نہیں، یہ تو تم نے سامنے والے کو صحیح ثابت کر دیا، اپنے آپ کو صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط ثابت کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کیا کہیں گے، چلو جنت میں چلو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں جنت میں پہنچا دینے کی، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو۔ اب سامنے والے نے ایک بات کہی، ہم صفائی پیش کریں، نہیں ایسا نہیں ہے، تو جھگڑا بڑھے گا، اچھا چلو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اب کیا چاہ رہے ہو، ہم اپنی غلطی مان لیں, ہاں ٹھیک ہے مان لیں, چلو ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. نفس پہ بہت زیادہ مشکل ہے, اور مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک منٹ کے لیے جب وہ کہہ رہا ہے تب مشکل ہے, وہ بار بار آتا رہے گا, بار بار آتا رہے گا. نہیں نہیں ابھی بھی جواب دے دو, نہیں ابھی بھی جواب دے دو, ابھی بھی بات صاف کر لو, لیمن ترا کر. لیکن پتہ ہے کہ بات کریں گے تو جھگڑا ہوگا, تو بس کوئی بات نہیں, دبا دو اس کو, گارنٹی جنت کی تو مل گئی. اور دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں جگہ دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں, مکان دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے, چاہے مذاق میں ہو, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا, سچ ہی سچ اس کی زبان سے نکلے گا. اور نمبر تین, جنت کے اعلیٰ درجے میں مقام اور جگہ دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں, چونکہ جنت کے درجات ہیں تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجے میں جگہ دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. یہ تینوں عمل ایسے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں نہیں ہیں, مجاہدات نہیں ہیں, بس یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, لیکن بہت زیادہ قیمتی عمل ہیں, بہت طاقتور عمل ہیں, اور گارنٹی بڑی پکی ہے. حدیث نمبر 11, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامت الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ محبوب میری جانب, تم میں سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہے, جو میری جانب سب سے زیادہ محبوب ہے, اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے, قیامت کا دن ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے, کیا بات ہے. یعنی جہاں پر انبیاء بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم قریب ہو جائیں, جہاں پر انبیاء چاہتے ہوں گے کہ ہم قریب ہو جائیں, جہاں امت کے تمام افراد چاہتے ہوں گے کہ قریب ہو جائیں, صدیقین اور شہداء اور صالحین کے بڑے بڑے مجمع ہوں گے, وہاں پر اگر ہمیں موقع مل جائے, انسان مدینہ منورہ جاتا ہے سوچتا ہے کہ مجھے اگر موقع مل جائے کہ اچھا مجمع ہے, بھیڑ ہے, لوگ آ رہے ہیں, لوگ ہٹا رہے ہیں کہ نہیں نہیں چلو آگے بڑھو اور لوگوں کو آنا ہے, وہاں اگر ہمیں سکون سے جا کر بیٹھ کر سلام پڑھنے کا, یا کھڑے رہ کر قریب میں جا کر کھڑے رہنے کر سلام پڑھنے کا موقع مل جائے, اور ہمیں قرب حاصل ہو جائے کہ کوئی ہٹانے والا نہ ہو, تو دنیا میں اس کو اتنا کمال سمجھا جاتا ہے, اعزاز سمجھا جاتا ہے, آخرت کی بات تو کچھ اور ہی ہے. ان من احبکم الیہ, میرے جانب سب سے زیادہ جو تم میں محبوب ہیں اور سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے قریب رہنے والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, احاسنکم اخلاقا, اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے جن سے بغض ہے, نفرت ہے, اور قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون. ثرثارون کے معنی بہت زیادہ باتیں کرنے والے, بس بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں. الثرثارون, ایک تو ہوتا ہے کوئی ضرورت اور کام کی بات ہو جو انسان کو بولنی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیچنے والے ہمارے ملکوں میں بولتے رہتے ہیں لے لو لے لو لے لو, وہ بیچنے کے لیے ہیں, اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن ویسے ہی بلا ضرورت انسان بس بہت زیادہ کلام کر رہا ہے, بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے, الثرثارون. متشدقون, متشدقون جو باتوں کے ذریعے سے دوسروں پر غالب آتے ہیں, زور سے بات کریں گے, ایسا بات اس طرح بات کہ دوسرے والے کی بات دبا دیں گے, باتوں کے ذریعے سے دوسروں پر غالب آ کر ان کو دبا دینا, بعضوں کو یہ ہوتا ہے. اور تیسری بات فرمائی متفیہقون, صحابہ رضی اللہ عنہم قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. ان دو لفظ کے معنی تو ہم نے سمجھ لیے کہ ثرثارون جو بہت زیادہ بتکلف بات کرتے رہتے ہیں, اور متشدقون جو قوت کے کلام کے زور سے دوسروں پر غالب آ جاتے ہیں اور دوسروں کو دبا دیتے ہیں. لیکن تیسرا جو لفظ آپ نے فرمایا, فمل متفیحقون, متفیحقون کون لوگ ہیں؟ قال المتکبرون, فرمایا جو تکبر کرنے والے ہیں. بد اخلاقی کا سب سے زیادہ گرا ہوا درجہ اور سب سے برا درجہ تکبر ہے, فرمایا کہ المتکبرون. اچھا, یہ تو ہو گئی روایت. آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کی تشریح فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. اس کے بعد وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله, اخیر میں ہے, روى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقه الوجه وبذل المعروف وكف الاذى. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الله بن المبارك رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے, حدیث تو نہیں ہے لیکن عبد الله بن المبارك رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے کہ حسن اخلاق کا مفہوم کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسن اخلاق کا مفہوم بیان فرمایا اس کو بیان فرماتے ہیں امام ترمذی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ عجیب شخصیت ہیں جو اپنے وقت میں محدث بھی تھے اور اسی طرح بہت بڑے مجاہد بھی تھے, تاجر بھی تھے. انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم ایسے کی تھی کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بڑی عجیب شخصیت تھے, بڑے کمالات کے مالک تھے, ان کے کئی شاگرد تھے. ان کا واقعہ غالباً میں نے شروع میں بتایا تھا, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ بڑی عجیب شخصیت ہے. یہ ایک مرتبہ اپنے جو مشہور علاقہ تھا جہاں وہ رہا کرتے تھے, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو مشہور علاقہ تھا جہاں وہ رہا کرتے تھے مرو, ان میں وہاں بڑا مکان تھا, ان کا بہت بڑا مکان تھا, بڑا مجمع آیا کرتا تھا. تو کچھ وقت کے لیے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ کوفہ منتقل ہو گئے. کوفہ میں چھوٹا سا مکان اور کوئی پہچان جان پہچان نہیں تھی. اپنے کام خود کرنا, کنویں پہ جا کے پانی بھرنا, اور وہاں پر مرو میں جو بڑا مجمع ہوا کرتا تھا, یہاں کوئی مجمع نہیں, کوئی آنے جانے والے لوگ نہیں, کوئی کسی نے جان پہچان ہو گئے تو ایک دو لوگ آ گئے تو آ گئے. بڑے لوگوں کا تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہر وقت مجمع ساتھ ہو, اکیلے رہنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. اکیلے ہو گئے تو اچھا لوگ کیا کہیں گے, تو اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو ان سے کسی نے کہا, الا تستوحشوا ما ہنا, یہاں جو آپ رہتے ہیں اس سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ چھوٹا سا مکان, کوئی مجمع نہیں, کوئی آتا نہیں, وہاں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی, ہر طرح کا مجمع ان کے پاس آتا تھا. حکام سے تعلقات تھے, صوفیوں سے, بزرگوں سے تعلقات تھے, محدثین سے تعلق, ہر طرح کے لوگ آتے تھے, یہاں کوئی بھی نہیں. تو کنویں سے پانی بھرنے جا رہے ہیں, کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی آگے بڑھ رہا ہے, جیسے ہم لوگوں میں عام طور سے ہوتا ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی, وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ یہاں پر ہمیں یہی تو عافیت حاصل ہے کہ ہم تنہائی میں سکون سے اپنا وقت گزار لیتے ہیں. انہا ہنا فی عافیت من ذالک, ان سب مجمع اور بھیڑ بھاڑ سے ہم یہاں عافیت میں ہیں, یہاں تو سکون ہے, عافیت ہے. جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو پانی پلانے, پانی پینے کے لیے, بلکہ وہ کنویں سے پانی بھرنے کے لیے مٹکا سر پہ اٹھا کے تشریف لے گئے, دھکے میں لوگ دھکا دے دیا, آگے بڑھ گئے. ساتھی کو بڑا عجیب لگا کہ یہ آپ کو دھکا دے کر آگے بڑھ رہا ہے. فرمایا دیکھو زندگی تو یہی زندگی ہے, مل عیش الا ہکذا حیث لم نعرف ولم نوقر, زندگی کا مزہ تو یہی ہے جہاں نہ ہمیں کوئی پہچانے نہ ہمیں ہماری کوئی تعظیم اور توقیر کرے، سیدھے سادھے زندگی، عام ایک انسان کی طرح، مسلمان کی طرح زندگی گزارے۔ خیر، یہ تو چونکہ حسن اخلاق کی بات چل رہی تھی تو عبداللہ ابن مبارک کا نام آ گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، قال هو طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاداء، فرمایا دیکھو چہرے پر بشاشت اور خوشی ہونی چاہیے، کوئی دیکھے تو یہ نہیں کہ چہرے پر ناراضگی یا بالکل نظر انداز کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بات نہ ہو، بلکہ چہرے پر مسکراہٹ، سامنے والا دیکھ کر ہی خوش ہو، سلام کریں تو خوش چہرے کے ساتھ سلام کریں، بذل المعروف، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کو دیں۔ انسان اچھی چیز اپنے لیے رکھتا ہے، جو کم درجے کی چیز ہے وہ دوسرے کو دے دے گا۔ فرمایا اچھی چیز خرچ کرنا، حسن اخلاق ہوگا تو یہ چیز بھی انسان میں پیدا ہوگی، یہ علامات ہے۔ اور تیسری چیز کف الاذی، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچ جائے، راحت انسان پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ چیزیں انسان کوشش کرے تو حسن اخلاق کا درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال مفہوم پہلے آ چکا ہے، تفصیلات آ چکی ہیں، روایات اب ہمارے سامنے آ گئیں۔ بہت ہی زیادہ اہم عمل ہے حسن اخلاق، انسان اس کو سیکھے گا، اپنے طور پہ انسان سیکھتا رہے، زندگی میں دیکھتا رہے کہاں میرے اندر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو حسن اخلاق کے خلاف ہے، کہاں وہ چیز ہے جو مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرے، یہ چیز حاصل کر لی تو پھر دنیا میں اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان حاصل ہوگا، اس کا مطلب ہے خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد میزان عمل میں اثقل شئین، سب سے زیادہ بھاری عمل حسن اخلاق ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حسن اخلاق کی بنا پر ہوگا۔ پھر جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسن اخلاق کی بنا پر ہوگی۔ درجات کی بلندی ہوگی، اس لیے کہ روزے دار اور قیام کرنے والے کی فضیلت حسن اخلاق کی بنا پر، سب کچھ ملے گا حسن اخلاق کی بنا پر، یہ چیز انسان حاصل کر لے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔